الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، سورۃ کہف کے آخری رکوع کے حوالے سے گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں تلقین فرمائی ہے کہ ان کی تلاوت، ان کو یاد رکھنا، ان کو یاد کرنا اور انہیں پڑھنا انسان کو فتنہ دجال اور فتنہ المسیح الدجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ فتنہ دجال، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک ڈسیپشن کا عنوان ہے، کہ دجل کہتے ہیں فریب کو، ڈیسیو کرنے کو، اور دجال انتہائی فریبی۔ المسیح الدجال جھوٹا مسیح، فریبی مسیح۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ واضح حدیث سے یہ خبر ملتی ہے کہ نبی اکرم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے، وہ قرب قیامت پر آئیں گے، قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، اور وہ جو ان کی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ججمنٹ ریزرو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی اس نے کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف کوئی رسول بنا کر بھیجا اور قوم نے یا اس شخص نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یا اس قوم کو تباہی سے دوچار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ریزرو کر لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سکیم بنائی، ولیکن شبیہ لہم، ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کر دیا، اور ان کا وہی حواری جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مخبری کی تھی وہی سولی چڑھ گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس باغ کے کونے میں عبادت میں مصروف تھے، اس کی چھٹ پھٹی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ وہاں سے اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو پھر ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیں، اور پھر جو نہیں مانیں گے ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری شخصیت، پیدائش، بلکہ پیدائش سے پہلے سے جن معجزات کا آغاز ہوا، اسی کا ایک تسلسل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی طاقت عطا کرے گا کہ جس طرف وہ نزل ڈالیں گے، حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے مخالفین یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ اب ان کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں ہی کا ایک شخص جو اصفہان میں پیدا ہوگا، ایران میں ایک مقام ہے اصفہان، وہاں پیدا ہوگا، اور وہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جھوٹا ہوگا، فریبی ہوگا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کے فریب میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا المسیح عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہوئے۔ بہرحال اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ سیٹ بیک پہنچے گا، بہت زیادہ تباہی سے دوچار ہوں گے ایک مرتبہ مسلمان، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک لیڈر عطا کرے گا جنہیں مہدی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی قیادت میں جب مسلمان لڑیں گے تو پھر ان کی تائید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر اپنے اصل دشمن کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ بات ہوگی، اور اس کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس کی بڑی زوردار نفی کی ہے کہ یہود نے انہیں قتل نہیں کیا۔ سورۃ النساء کے آخر میں ایک چارج شیٹ بیان کی گئی ہے یہود کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو مردود کیا اور انہیں اپنے غضب کا نشانہ بنایا وہ ان جرائم کی وجہ سے آیا۔ ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا پر تہمت لگائی جانتے بوجھتے ہوئے، اور ان کا یہ کہنا انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ المسیح کو قتل کیا، حالانکہ جو اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں اس کا اٹل فیصلہ ہے جو قرآن مجید کی دو صورتوں میں بڑے واضح الفاظ میں آیا ہے۔ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے آرڈین کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اور سورت صافات کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اپنے رسولوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ایشو ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ تو قرآن مجید نے وعدے کیا کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے رسول کو قتل کیا؟ نو وے، میرا رسول جو کسی قوم یا شخص کی طرح بھیجا جاتا ہے وہ مقتول نہیں ہوتا، وہ کبھی قتل نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس نہیں دیا، لیکن جس کو بھی نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کی حفاظت کی اور ان کا انکار کرنے والوں کو نیست و نابود کیا۔ یہی معاملہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے بارے میں ہوا، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ چونکہ وہ بھی فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، لہذا فرعون اور آل فرعون سمندر کے اندر ڈبو دیے گئے۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کا، یعنی فتنہ دجال، وہ کیا ہے کہ یہ ایک تہذیب ہے، اور یہ تہذیب جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے پرے ہٹاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے حجاب میں لے کے جاتی ہے۔ فریب کیا ہے کہ مادے کو اصل حقیقت سمجھا جاتا ہے، اور ہم سب جو کالج اور اسکول سے پڑھ کر نکلے ہیں، ہم سب اس تہذیب کا اور اس فکر کا وکٹم ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ بات جو ہے یہ گھسائی گئی ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ مادہ ہے، میٹر، اور اصل حقیقت وہی ہے کہ جو ویریفائیبل ہے۔ ویریفائیبل سے مراد کیا ہے کہ آپ تجربے سے کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور حقیقت جو ہے، جو چیز بھی حق ہے، وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے پروو ہونی چاہیے۔ یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہیں تو ہیں، اور اگر مجھے نظر نہ آئیں اور نہ میں آپ کی آواز سنوں، نہ آپ کو دیکھوں، اور نہ آپ کی خوشبو سونگوں، نہ میں اس کے کوئی ذائقہ چکھوں، اور نہ ہاتھ سے چھو سکوں، تو آپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، مجھے جتنا مرضی ایلوژن ہوتا رہے کہ آپ وہاں موجود ہیں، سامنے موجود ہیں، یا کم سے کم جو ہمارے فائیو سینسز ہیں ان سے ویریفائی ہو سکے۔ مثلا سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نہ ہمیں نظر آتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے، نہ ان کی کوئی سمیل ہے، اور نہ ہم انہیں پکڑ سکتے۔ لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ کوئی تو ہے نا، کہ جس سے میرا فون آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور میں اپنے فون پر وائی فائی آن کروں گا تو 10 جو ہیں وہ مجھے سگنل آ جائیں گے کہ فلاں جگہ سے بھی سگنلز یہاں پر پہنچ رہے ہیں، فلاں سے بھی پہنچ رہے ہیں، فلاں سے بھی پہنچ رہے ہیں، اور جب میرے پاس پاسورڈ ہوگا تو میں پاسورڈ جو ہے وہ ملاؤں گا اور میں کنیکٹ ہو جاؤں گا ایک ایسی چیز کے ذریعے کہ جو حواس خمسہ سے کی گرفت میں نہیں ہے. اسی طرح سائنٹیفک میتھڈ، میتھمیٹکس جو ہے اس کو سائنس نے اپروو کر دیا ہے کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، لہذا وہ چیز کے جو میتھمیٹیکل ایکویشن سے ثابت ہو جائے اس کو بھی ہم تمام سائنس کے طالب علم مانتے ہیں. آئنسٹائن ایک میتھمیٹیشین تھا تو اس نے ایک ایکویشن فلوٹ کی کہ ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر، یعنی جب کسی آبجیکٹ کو ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کیا جاتا ہے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے اور ڈسٹینس زیرو ہو جاتا ہے. ہم میں سے کسی نے یہ تجربہ کر کے نہیں دیکھا، کوئی چیز ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کر کے نہیں دیکھی، لیکن ہم سب جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، بلا استثنا ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. یہ ہے وہ سائنس کا جادو. اب اللہ تعالیٰ اس سب کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ وہ ویریفائبل فیکٹ نہیں ہے، وہ کسی میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں نہیں آتا، وہ ویریفائی نہیں ہو سکتا. تو سائنس نے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بٹھا دی ہے اس سیکولر ایجوکیشن نے کہ وہ چیز کے جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے، حواس خمسہ ویریفائی نہ کر سکیں یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہ ہو، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لہذا ہم غیر محسوس طور پر بغیر جانے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں. اس لیے کہ سائنٹیفکلی جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. تو یہ دجل جو ہے جس کا ہم شکار ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دجل سے نکالنے کے لیے اور اس سے محفوظ کرنے کے لیے تلقین فرمائی ہے کہ ہم سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کریں. اور جمعے کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا کرے گا. یہاں یعنی بصیرت باطنی مراد ہے، اس لیے کہ روشنی جو ہے نور کا کام کیا ہے، راستہ دکھانا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، یعنی اسے ایک باطنی بصیرت عطا کرے گا جو آنے والے ہفتے تک اس کے پاس رہے گی. تو یہ ان آیات کی امپورٹنس ہے جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں. فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ اِنَّا عَطَنَّا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یعنی اس پوری کائنات کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے بندے کی ہے، اور اس کے عناصر کی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہے، غلاموں کی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عناصر جو ہے وہ ایکٹ اور ری ایکٹ کرتے ہیں، ان کا ایکشن ان کا ری ایکشن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، آپ سے آپ نہیں ہے. جبکہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے وہ کیا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا آئے دوں، کہ یہ سب جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں، وہ ایکٹ کرتے ہیں، ری ایکٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں اور علیحدہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر کائنات کے تمام عمل واقع ہوتے ہیں. تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ اِنَّا عَطَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، غور سے سنیے گا، بڑی زبردست آیت ہے. کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے، لوز کرنے والے، یعنی لوزر ان ٹرمز آف اعمال، کون ہے یہ؟ خود ہی جواب دیا، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، جن کی تمام سعی و جہد دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب غور کیجئے گا، یہ ہم سب کی تصویر ہے. ہم سب جو ہیں دنیا کے اندر گم ہیں، علامہ اقبال نے غالباً اسی آیت سے وہ شعر کہا تھا اخذ کر کے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، محنت و کوشش، سعی و جہد دنیاوی زندگی کے اندر بھٹک کر رہ گئی ہے. دلہ وہی ہے جس سے دوالین بنا ہے سورہ فاتحہ میں گمراہ لوگ. وہم یحسب، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کیے بیٹھے ہیں، انہم یحسنون سنا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑی اچیومنٹ کر رہے ہیں. یعنی ہم سب دنیا میں گم ہیں اور دنیا کی اچیومنٹ کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال دکھایا، میں نے کاروبار کو اتنا ایکسٹینڈ کر لیا، میں نے اتنا اونچا محل تعمیر کیا، پلازا تعمیر کیا، میں نے اتنا بڑا گھر بنایا اور اتنی میں نے اس میں لیوش چیزیں جو ہیں وہ لا کر رکھی. اس پر ہم کیا ہیں، اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یعنی ایک تو وہ کفر کے فتوے ہیں نا کہ جو ممبر و محراب سے ایک دوسرے کے خلاف جاتے رہتے ہیں، ایک فرقے والے جو ہیں وہ دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور اس والے جو ہیں وہ اس کو کافر کہتے ہیں. یہاں کس کا فتویٰ آ رہا ہے؟ رب العالمین کا ورڈکٹ آ رہا ہے، رب العالمین کا فرمان آ رہا ہے، شاہی فرمان، سب سے بڑا شاہی فرمان، کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً ہماری آیات کا انکار کیا ہے، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے. آیات کس کام آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے کام آتی ہیں. اور زمین و آسمان میں خود ہمارے اندر جگہ جگہ، ایک ایک ناخن میں، ایک ایک بال میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ایک ایسا خول چڑھایا ہمارے اوپر اس تعلیم نے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. وہ چیزیں کہ جو ہمارے سامنے ہر وقت آ رہی ہیں، وہ کبھی بغیر اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ایکشن ریئیکشن نظر آئیں گے، لیکن بالفعل کوئی کام بھی نہیں ہوتا جب تک ایک سیریز آف ایکشن جو ہے وہ ان لائن نہ آ جائے. ہم صبح سے لے کر یہاں تک اپنا اپنا ہر شخص جائزہ لے تو کتنے ہی چھوٹے 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 ایونٹس ہیں، لنکس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک لنک بھی اللہ تعالیٰ مس کر دیتا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے. تو اور پھر یہ کہ جو قرآن سورہ واقعہ کے اندر چار باتیں فرمائی ہیں کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ منی کی ایک بوند. انتم تخلقونہ، ہو بتاؤ بھلا تم اس کو بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں. یعنی انسان صرف اتنی سی بات پر غور کر لے کہ اولاد میری ضرورت تھی اور میں اکیلا اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس ضرورت کو میری بیوی کے ذریعے سے پورا کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری مشینری، پوری ایک فیکٹری بنائی ہے، اس کا پورا ہارمونل سسٹم، اس کے سارے اعضا، اس کا خون، وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ میرے بچے کی تخلیق کے لیے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. انسان صرف ایک نشانی پر غور کر لے، اللہ تعالیٰ کا اقرار کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دس کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ، ضرورت میری ہے اور وہ بائی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ عورت کے اندر پوری ہو رہی ہو، ایسے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا کرتے دنیا میں. تو لازماً اس کے پیچھے کوئی بڑی ہستی ہے کہ جو میری بھی پیدا کرنے والی ہے اور عورت کی بھی پیدا کرنے والی ہے. پھر یہ کہ پانی پینا میری اور آپ کی ضرورت ہے، وہیں فرمایا کبھی تم نے غور کیا؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کوئی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزنی ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادلوں میں سے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم اس کے لانے والے ہیں؟ اب غور کیجئے، جون جون ہمارا علم ترقی کر رہا ہے کہ یہ جو جتنا جتنا ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا اتنا جو ہے یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایک کام جو ہے وہ کتنے لمبے چوڑے چکروں سے ہوتا ہے. یعنی جب ہم پرائمری میں، مڈل میں پڑھتے تھے، اس وقت بھی پڑھا تھا کہ خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر جا کر کوہ مالیہ سے ٹکراتے ہیں اور پھر وہ واپس آتے ہیں تو بارشیں ہوتی ہیں. اور ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ماسٹرز کیا تھا چٹاگانگ یونیورسٹی سے بنگلہ دیش میں, تو ان کے ایک پروفیسر نے اس وقت ایک پیپر ان کے سامنے پڑھا تھا کہ یہ جو خلیج بنگال میں جس پوائنٹ سے یہ بخارات اٹھتے ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ اتنے فٹ شفٹ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے اس وقت پیشگوئی کی تھی اس کی بنیاد پر کہ 50 سال کے بعد یہ جو مغربی پاکستان یعنی ہے آج کا پاکستان جو ہے اس کا علاقہ, اس میں بارشیں بہت زیادہ ہوا کریں گی اور بنگلہ دیش میں یعنی مشرقی پاکستان میں کم ہوا کریں گی. اور واقعی آپ نے جب ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے ہر سال جو تھا وہ سلہٹ میں چٹاگانگ میں سیلاب آیا کرتا تھا. اب کبھی سنا؟ اب سیلاب کہاں آتا ہے؟ وہ ادھر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ واپس اپنی جگہ پر پہلی جگہ پر جانے شروع ہو جائے گا وہ پوائنٹ. تو یہ سارا کہاں خلیج بنگال اور کہاں میں اور آپ فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے بخارات اٹھا کے ادھر لے کے جا رہا ہے, ادھر سے لے کے ادھر آ رہا ہے. کین اٹ بی این ایکسیڈنٹ؟ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو پھیلائی ہیں لیکن ہم ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی ایسا ایک غلاف ہمارے اوپر چڑھا دیا ہے کہ جو کچھ ہم دکھانا چاہتے ہیں, جو کچھ ہم سمجھانا چاہتے ہیں, وہی دیکھو وہی سمجھو. تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو جن کی تمام صحیح و جوہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں, اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں, ولقائه اور اس سے ملنے کا انکار کرتے ہیں یعنی قیامت کا. فحبطت اعمالهم, بس ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے, اس لیے کہ کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی سے ان میں شامل نہ فرمائے, ورنہ حقدار تو ہیں ہم اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہونے کے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, لہذا قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم, یہ رہا ان کا بدلہ, ان کی سزا, ان کا بدلہ جہنم کی شکل میں. بما کفروا واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا, اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری نشانیوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. یعنی ایک طرف ہم اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کا جو رخ دیا ہوا ہے ڈائریکشن اس سے منہ پھیرنے والے ہیں. دو چیزیں یاد رکھیے گا, ایک ہے انسان کی ڈائریکشن کا درست ہونا اور وہاں سے اس میں کوئی ایرر ہو جانا, کوئی غلطی ہو جانا, کوئی خرابی ہو جانا, یہ اور بات ہے. ایک ہے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے منہ پھیرنا. ایرر جو ہے یا غلطی جو ہے, ایون بلنڈر جو ہے, صحیح راستے پر چلتے ہوئے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بڑا ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے دروازے اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم سے بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے, معاف فرمائے, بشرطے کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ ایمان والوں والی ڈائریکشن ہو, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہوں. پورا قرآن مجید آپ پڑھ جائیں تو آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گی. وہ ڈائریکشن کیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے نا. قرآن مجید کا شاید ہی کوئی پیج آپ کو ایسا ملے گا جس میں اشارتاً کنایتاً یا براہ راست آخرت کا تذکرہ نہ ہو. لیکن آخرت ہماری گفتگو سے باہر, ہماری سوچ سے باہر, ہمارے فکر کا وہ حصہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہے, رہنا ہم نے یہی ہے, لیکن ہماری سوچ فکر اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے, ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے. اس ڈائریکشن پر چلتے ہوئے ہم سے 100 غلطیاں ہو جائیں, 1000 غلطیاں ہو جائیں, ہمارے لیے معافی ہے. لیکن اگر ہم اس ڈائریکشن کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں. ان اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, تو ان کے لیے ان کی مہمان نوازی کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہیں, مراد ہے جنت. اب حال یہ ہے کہ ایون اس منبر و محراب سے آخرت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، حوروں کا تذکرہ، میووں کا تذکرہ، اب ذرا اور سا محسوس ہوتا ہے، بیان کرنے والا بھی محسوس کرتا ہے کہ لوگ کیا محسوس کریں گے، کہاں کی باتیں کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اور جو آڈینس ہے وہ بھی ان سے ذرا اپراہٹ محسوس کرتی ہے کہ جی عملی گلنا کریا کرو، کرنا کیو دسیا کرو، یعنی بغیر ٹارگٹ کا ذکر کیے ہوئے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ مسجد و ممبر و محراب سے بھی ہمیں دنیا کے بارے میں بتایا جائے. یعنی ایکسٹریم تو وہ ہے نا کہ وہ جو ان سے بیزار ہے، مسجد سے، محراب سے، ممبر سے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں ان سے کہ جو الحمدللہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے، مسجد میں آنے والے، جو خطبہ سننے والے، اور دین کی گفتگو جہاں بھی موقع ملے سننے والے، نیٹ پر دیکھنے کو ملے اس پہ بھی سننے والے، جہاں پڑھنے کو موقع ملے اس کو پڑھنے والے، لیکن انہیں بھی کون سی باتیں سننے اور پڑھنے کا مزہ آتا ہے جو دنیا سے متعلق ہوں، دینی کی باتیں لیکن دنیا سے متعلق. حالانکہ قرآن مجید میں جو اصل چیز ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا اور آخرت کا کوئی کمپیریزن نہیں. یہ اتنا اہم سبق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورت غاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور سورہ اعلیٰ کا مضمون کیا ہے؟ تذکر، آپ نصیحت فرمائیں، فذکر ان نفعت ذکر، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. سیذکر من یخشا، تو جو ڈرے گا وہ تو نصیحت کو قبول کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، نصیحت حاصل کرے گا. ویتجنبہ الاشقا، اور بدبخت بے نصیب اس سے منہ موڑے گا. بل تو سرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن تم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا، جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہم میں سے کسے معلوم نہیں ہے. روز ہم اپنے عزیز و اقارب کے، دوستوں کے جنازے پڑھتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہماری بھی زندگی ایسے ہی ہے؟ کسی دن ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا مسجد سے، کسی دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، کسی دن ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، کسی دن ہمیں بھی قبر میں دفن کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب مانتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اخروی زندگی جو ہے وہ مستقل زندگی ہے. اس کے باوجود بل توسرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو پریفر کرتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی، لانگ لاسٹنگ بھی ہے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، یہ قرآن مجید کے اہم ترین اور سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والے مضامین میں سے، لیکن وہ جو گلوبل ایک ڈومینیشن ہے اس فکر کی، مغربی فکر کی اور مادیت کی، اس کی روشنی میں آخرت کا تذکرہ کرنا جو ہے اب ممبر و محراب سے بھی ذرا مشکل سا ہو گیا ہے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اگر کوئی کرتا ہے، کوئی مولوی، تو اس کو ذرا ہم حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لو جی ہیروندہ ذکر کرتا رہتا ہے، طرح طرح کے نام دیتے ہیں کہ بڑا ٹھرکی مولوی ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. حالانکہ قرآن مجید جو ہے وہ باقاعدہ جنت کا تذکرہ کر کے اس کے بعد کہتا ہے تیسویں پارے میں، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں، اور چاہیے کہ پرسو کرنے والے جنت کو پرسو کیا کریں، اس کی خواہش اپنے دل میں پالا کریں. تو یہ خواہش پالنا جو ہے یہ مطلوب ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی مطلوب ہے، اور جنت کی نعمتوں کی خواہش اپنے دل میں پالنا یہ بھی قرآن مجید کی ڈائریکشن ہے، جس کو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے موو ہونا نہیں چاہیں گے. دنیا کی عمدہ سے عمدہ جگہ، کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل جگہ مقام. کچھ دیر کے بعد آپ چاہیں گے کہ کچھ منوٹنی ہو گئی ہے, ذرا تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن قرآن مجید ایک سے زائد مقامات پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اور کچھ دیر قیام کرنے والے کے لیے بھی بہترین ہے, اور کبھی اس سے انسان کو اکتاہٹ نہیں ہوگی. قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی, کہو اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے. اب کلمات کیا ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں بات کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے, یہ جو موٹے موٹے انبیاء کرام ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک نام ہے ایک لقب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ بہت سے لقب ہیں, مسیح اللہ بھی ہے, اور ان کا ایک اہم لقب جو ہے وہ ہے روح اللہ اور کلمۃ اللہ. یہ کیوں کہا گیا انہیں کلمۃ اللہ؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے ایک معجزہ ہے. آپ کی پیدائش معجزہ ہے کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے, پھر آپ نے بالکل بچپن میں ماں کی گود سے لوگوں سے پورا کلام کیا, ایک تقریر فرمائی انہوں نے, پھر بڑے ہوئے تو انہوں نے انتہائی عجیب و غریب معجزے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھائے. اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا, کوڑی کو تندرست کر کے دکھایا, پیدائشی نابینے کو بینا کر کے دکھایا, کھڑے ہوئے آدمی کو بتایا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو, پھر ان کا زندہ اٹھایا جانا. تو لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ایکسپریس فیصلے ہیں ان کا ظہور ہوا ان پر, تو لہذا انہیں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے, یہاں فرمایا گیا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو لکھنے کے لیے, تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہوں, خواہ اس جیسا اور سمندر بھی ہم لے آئیں. اب تصور کیجئے, ایک ندی میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ بھی شاید جو ہے وہ دنیا جہان کی تاریخ جغرافیہ لکھنے کے لیے کافی ہو, لیکن سمندر اور پھر ڈبل اس تمام سمندروں کا اس کا ذہن میں رکھیے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں. میں نے اس کیا نا کہ صبح سے لے کر اب تک ہم میں سے ہر شخص جو ہے ایک سیریز آف ایونٹس میں سے گزر کے آیا ہے. اگر ان میں سے ایک لنک مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتے. وہ سب کے سب جو ایونٹس ہیں, اگر ہماری میٹیریلسٹک اپروچ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے کہ جی خود بخود پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا. اور اگر ہماری اپروچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ والی ہو, عید کے ایمان والی ہوگی, تو کہاں گے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا, پھر یہ فیصلہ فرمایا, پھر یہ فیصلہ فرمایا, پھر یہ فیصلہ فرمایا. تو ہم میں سے شاید ایک شخص کے ایک دن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوئے ان کے لکھنے کے لیے بھی شاید بہت سی ندیاں درکار ہوں, کہ ایک ایک سانس جو ہے میرا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہا ہے, آپ سے آپ نہیں آ رہا. یعنی ایک سانس لینے کے لیے جو لوگ جنہوں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے انہیں اندازہ ہے کہ ایک سانس لینے کے لیے میرے جسم کے کتنے اعضاء انوالو ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ میں لیتا ہوں, پہلے تو یہاں پر آکسیجن موصول ہو, پھر میرے اندر جو ہے وہ سانس لینے کی طاقت ہو, پھر سانس لینے میں میرا ناک جو ہے وہ بھی بند نہ ہو, اور پھر سارا کے سارے اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ درست ہوں, پھر آگے سانس کی نالی ہے, پھر آگے چلے جائیں, تو صرف ایک سانس کے لیے کتنی چیزیں جو ہیں وہ بالکل درست ہوں تو میں ایک سانس لے سکتا ہوں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو میں وہ ایک سانس نہیں لے سکتا. اور ذرا چند سیکنڈ کے لیے انسان کی سانس رک جائے تو ہم میں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی ضرور تجربہ ہوا ہے کہ ایک دم اس کی سانس رک جاتی ہے, اور اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جب اس کی سانس رک جاتی ہے. تو اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ایک سانس پر ہم پر اللہ تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں. ان تو صرف دو کا ذکر کیا ہے نا, ایک سانس اندر لے جانے میں اور ایک سانس باہر نکالنے میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں, صرف ایک سانس پر بھی اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں ہزاروں شکر ہم پر واجب ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ان لائن آتی ہیں تو میں ایک سانس لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پھر جو میں کھاتا ہوں اس کا اویلیبل ہونا میرے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اور پھر کھانے کی ابلٹی کھا سکوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، پھر کھا کر میں اس کو ہضم کر سکوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، وہ میرے جسم کا جز تبھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہو۔ تو اب پڑھیے اس آیت کو تو شاید آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں کہ قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی، کہو کہ اگر سمندر شاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ بلا اجینا بمثلہ مددا، ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہو کہ بے شک میں تم جیسا بشر ہوں، یوحا الی، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ یعنی ایک اینگل سے دیکھیں، اس کی بار بار میں نے مثال دی ہے کہ اس اینگل سے دیکھیں انسان ہونے کے اعتبار سے تو باپ اور بیٹا برابر ہیں، وہ بھی انسان وہ بھی انسان، لیکن رشتے کے زاویے سے دیکھیں تو باپ باپ ہے اور بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ تو ایک اینگل سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان ہیں، لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر ہیں تو ہم زمین پر ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے۔ تو کہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے۔ کس بات کی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جو میں نے عرض کیا کہ اعمال میں کوتاہیاں ہو جائیں، لیکن اپنا رب اللہ تعالیٰ ایک کو سمجھے، مالک اللہ تعالیٰ ایک کو سمجھے، یہ ہر وقت جو ہے وہ یاد رکھے کہ یہ سب کچھ میرا مالک میرے لیے کر رہا ہے، اور میرا مالک ہی مجھے اگلے لمحے سپورٹ کرے گا تو میں سروائیو کروں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ میں اگلا لمحہ سروائیو نہ کروں تو میں سروائیو نہیں کروں گا۔ تو اپنے رب کی بندگی، کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، اس میں میں شریک نہ بناؤں۔ اعمال بھی ضروری ہیں، فلیعمل عملا صالحا، اور اعمال کے سلسلے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اعمال میں کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے، کو ویو آف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا نظام بنایا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم نہ کرے، اپنا مالک ہی نہ مانے، اپنا خالق ہی نہ مانے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔